يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. Learning and understanding Quran is a primary obligation of every Muslim. And learning Quran starts from reading it correctly to reading it better and good, and then getting into the meanings translation to tafsir of Quran, and especially when looking at tafsir of Quran, one should grasp the a comprehensive meaning of every point that Quran speaks about, not just take one verse and look at it without reference to the rest of Quran or Hadith. But the discussion of Quran must encompass the full meaning of the full range of points and meanings related to any topic. And therefore, the fact that we are so distant from Quran is because of the challenges we have in reading Quran, challenges we have in habituating ourselves with reading it every day. And especially some people think that, for example, because it's Arabic and we cannot understand Arabic, well, reading some Arabic in translation is fine too. Quranic, Arabic and Quranic meanings are both important. It's not one for the other. It's not like choosing which one do you do. No, we do both. Because reading is important, because it familiarizes us with the lughat and the words of Quran. But meanings actually helps us follow it, practice it. And if you know the meaning, then you can apply it in your life. But if your language was Arabic, that would have been helped. That would have helped. But again, the lens through which Quran is better understood, that lens also has to be there, which absolutely requires training. And living in an environment here where, for example, we do not have the encouragement, do not have access, the way we live our lives, we see we are short of time always for doing things like that on a consistent basis. So we have to make an effort. And people have to make an effort, the Islamic centers have to make an effort to make it really a very important issue, which it is. And we really have no justification for not giving importance to it. These humble discussions are just an attempt to look at, to open a window into Holy Quran, which should continue. This reference to the lens of Quran I was talking about is training of the mind first. The mind that is used to understand Quran, that mind should first be organized. Our knowledge of Islam in general is in bits and pieces, randomly collected from different speeches, websites, newspapers, I don't know, magazines, all of these jumbled together, made into some sort of concept of Islam. Because it's not coherent and we have not had training of the mind first, which is logical thinking that helps us grasp the meaning and the systems in Quran, so it obviously is one obstacle. Collective learning of Holy Quran is important. If people make groups and gather and learn Quran, that helps remain regular and punctual about it. So some effort should be made in this regard. And people should encourage others as well, so that on a community-wide level, people should connect with the Holy Quran. There's a reason why it is called Thiql-e-Akbar. Ahlul Bayt are the Thiql-e-Asghar. The Holy Prophet left behind two important things. He said, قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين. I'm leaving behind two heavy things with you, precious and valuable and heavy things with you. ثقلين, Kitab Allahi wa itrati, Ahl Bayti. The Book of Allah and the itrat, the family, my Ahlul Bayt, ma in tamassaktum behima lan tadillu min ba'di abada. That if you connect, hold on to these two, you will never be misguided after me. Wa innahuma lan yatafarraqa illa yarida alayya al-hawz. And they will always stay together until they come to me on the house of Kawthar. So the Holy Prophet insisted on the importance of Quran. That is the primary revelation in this whole history that has survived, and that is the code of life for every mu'min. Everything that Shia believes in the Holy Quran, everything that we believe in is in the Holy Quran. Just today somebody called me, some from Sunni community, our brothers in this, some sister from Sunni community wanted to marry a Shia person. And she said, my parents are objecting that the Shias are different and we cannot marry Shia people. Well, so she said that, I know that many people in my family, some people are Shias. I know that many Shias, their families are Sunnis. So I know that it's not forbidden. But out of my curiosity, I want to know, what are the differences between Shia and Sunni? And then she had a whole list of things she started asking me. Okay, is our Salat and your Salat different? Is our Quran and your Quran different? Is our Hajj different from your Hajj? Is our fasting different from your fasting? Is our wudu different? And it was a whole list she went over with me. And I said, no, this is the major structure is the same, but in the details we have differences. Now obviously we are Shia and Sunni are two different groups. Nobody can say they are one. Otherwise they will be one in the first place. Secondly, the differences are not only in the practices. There are issues about aqaid as well. About our worldview is that separates us, is our worldview. Our belief in Allah subhanahu wa ta'ala, it's very deep and very rational, and really the way it is very philosophical. As you read in the sermons of Imam Ali alayhi salatu wasalam in Najul Balagha, every aspect of Tawheed we have discussed, and we have books about that, and every mu'min, every Shia Muslim is supposed to know to some extent the dala'il of the existence of Allah, the arguments, and the dala'il of Tawheed, oneness of Allah, and the dala'il of sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, right? And whatever usuluddin we have, five usuluddin that we have, Tawheed, Adl, Nubuwwat, Imamat, and Akhirat. These five are all about Tawheed. Because you are talking about Allah subhanahu wa ta'ala and His sifat and His af'al. That's all we have usuluddin. Tawheed means oneness of Allah. Adl is among the sifat of Allah. Nubuwwat, Imamat, and Akhirat are among the af'al of Allah subhanahu wa ta'ala. They are the acts of Allah. Allah sent the Prophet, Allah sent the Imam, Allah created the Akhirat. So they are the actions of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's all Tawheed actually. Wujud of Allah, Sifat of Allah, and Af'al of Allah. That makes our Usuluddin. And Usuluddin actually, in more precise terms, are the Usul of Islam, which are three. Tawheed, Risalat, and Akhirat are the Usul of Islam, which are, technically speaking, usuluddin, which are the common usul between all the Muslims. So anyone believing in Tawheed, Risalat, and Akhirat is a Muslim. Our Shia ulama have never given any rulings of takfir against any Muslim, ever. Unless someone openly denies, for example, Tawheed, or Risalat, or Akhirat. One of these three, if anyone denies, you will see, for example, which are musallamat of deen of Islam. Deen of Islam. Deen, the common deen of Islam, of that binds together all the Muslims in the world. But when, as Shia Muslims, we talk about usuluddin, we say it's five. From an outside look, they are usul al-madhab. Madhab al-Ja'fari. But because we perceive Islam in a true sense, having five usuluddin, we call them usuluddin. Because on the basis of aql and on the basis of the hadith mutawatir from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the human aql first of all has the ability to understand the difference between adl and zulm, and will never allow any zulm for Allah subhanahu wa ta'ala. It is not that a person would say that we cannot understand the difference between adl and zulm, and that whatever Allah does is adl even if we don't understand it. It is just to complicate things. The simple fact is the actions of Allah subhanahu wa ta'ala based on adl, and human aql understands it. So it will never allow Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will not allow either, because Allah is the creator of aql. He is the one who created aql and gave us aql, the ability to understand that adl, justice is good, and zulm is bad and unacceptable. Therefore, all those who believe in jabr, who believe that Allah subhanahu wa ta'ala, you know, can do zulm, which means that Allah subhanahu wa ta'ala, na'uzu billah, can appoint Yazid as the ruler over the Muslim world, right? And that we are bound to obey, na'uzu billah, Yazids, they are only confused and they are only finding a justification for all the zulm and oppression done to Ahlul Bayt alayhimus salatu wasalam. Salawat. In the same way, we believe that according to the mutawatir ahadith of the Holy Prophet of Islam, that the Holy Prophet left behind his family alongside Quran for the guidance of people. And he'll define a system of authority and leadership after him in the form of 12 imams. And he said, after me there will be 12 khulafa. Right? And there are many ahadiths about that. And only Shia people have a correct explanation of what these 12 khulafa are. And these are starting from Imam Ali alayhi salam down to Imam al-Mahdi alayhi salatu wasalam. So our beliefs are, you know, this is one correction of the mind that helps us understand Quran. If you don't have a correct lens to look at Quran, Quran will not speak to you. That's number one. Secondly, the other lens to understand the Holy Quran, apart from, and again, that's, I cannot say apart from, that is just as important, is the taharat of nafs, is the taqwa. A person who does not have a pure soul, does not have a pure intention, a clean heart, right, will not be able to benefit from. Because Quran is hudan lil muttaqin. Quran is a guide for the pious people. Those who are corrupt will not be able to seek guidance from Quran. And Quran will not be a prescription for them to be guided. Rather, they might find from Quran more misguidance for themselves. It's just like taking a wrong medication. When you don't know how this medication is to be used, it has an opposite effect on the person who is sick, right? So the sick person, or a person whose eyes, you know, are blind, he cannot see. It's that kind. The problem is not with the Quran. Problem is the person, how he approaches the Quran. And the other lens I was talking about is the true facts of history of Islam, which is the context in which the Holy Quran was revealed. And if a person distances himself from the true history of Islam, right, and goes this way or that way, people who are trying to change the history, rewrite the history, and has been going on and still is going on, all these books being published in the name of Islam, right, and being distributed in many masajid, even in this area, I'm sure, because most of these places of worship, I mean, na'udhu billah, are being funded by Saudi Arabia and these other terrorist states, which obviously want to promote Wahhabism. So the result is that people are not getting the right history. So they don't know exactly what happened. So if you take out all the context of Quran and then pick up this book to try to understand what it is, it will never speak to you. Quran is nested in history, in the context of people and places and times that it was revealed, And that context explains what this verse speaks about, although the application of the verse is far wider than the actual context of a revelation. But the context helps understand the way you will interpret it, so to apply similar instances in the future. And we are gifted in all these ways. We are gifted, alhamdulillah rabbil alameen, that we are a religion of rationality, right? Religion of taqwa, because we have such great role models that we remember in Karbala, in Muharram, and we have the majmu'ah of history and ahadith from Aimmat Haram Salatu Wasalam that lay down very clearly the whole context of Quran. I'll just one more line I'll add. The Mushaf of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad. Imam Ali alayhi salam collected the Quran and wrote notes on it, explained everything. That copy is not with us, because the Khulafa, right, who were isolating the Ahlul Bayt, they refused to accept and promote that book that Imam Ali alayhi salam wrote. When he collected the Quran, he wrote all the notes along with it to explain the context. But yes, Imam Ali alayhi salatu wasalam compiled the Quran in the order of his revelation. And we have quite a lot of information about the revelation, the order of the surahs and revelation. That also helps. Others should ask themselves, do they even know the order of revelation, even to this much? Or do they even care about that? No. Today, Muslims have reached a place, right, which they call in English rock bottom. They have reached a point now in their decline that they tell people, don't worry about understanding Quran. Don't even worry about understanding Quran. I know some people who are in Houston and other places, I'm sure it happens a lot. One sister showed up and she said, I've converted to Shia. After 5 years of searching for it, or looking for it. And said, I was just reading. I was a Sunni. I was reading history, and I would keep getting questions. And I would take the questions to the same masjid I was going to. And they would say, oh, don't read this stuff. Don't talk about this. Forget about this. Ignore this. Instead of answering my question, that this is a question, this event is recorded in your book of hadith, what does it mean? And we said, no, this is coming from Shias, don't worry about this, kufr, shirk, forget about it. But I am quoting your book, I'm quoting your scholars, and it was discouraging. So she started going to other masajid, second masjid, to third masjid, and every time she would ask someone, say, no, we don't accept this. But why does the book say that? Why does your book of tafsir, hadith, tariq, you know, have all this information in it? So finally, I just searched online. I started, okay, let me go and find out. So because that sister was telling me that they were clearly telling me, don't worry about the meanings of Quran. Only read it and memorize it. Don't ask these questions about who was this person, who was that person, why does this verse say about this thing about Ahlul Bayt? Why does this verse say about Mubala, for example? Who were these people, right? And today is a world of information. All information is accessible. Alhamdulillah that Allah gifted us all this before this information was accessible, that this came in our tarbiyat from our ancestors, that we were born and we were gifted and educated. Where were we educated? On the majalis of Abi Abdullah al-Husayn alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ayat ki ayat number 65 se guftugu ho rahi thi. Kal ki guftugu ko main jari rakhunga. Khauf aur raja ke darmiyan baat ho rahi thi. Khauf ظاہر اندیشہ ہے, انسان کو فیئر کو کہتے ہیں, اور رجا امید کو کہتے ہیں. اس سلسلے میں بہت اہم ہمارے پاس معلومات ہیں. اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے آپ سے پوچھا, ایک صحابی نے, کہ بعض لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے خدا کی رحمت سے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا, یعنی گناہ کرنا تو میرے خیال میں ایک عام انسانی حالت ہے, لیکن مسلسل گناہ کرنا, بعض لوگ مسلسل گناہ کرتے ہیں اور ہر مرتبہ جواز یہ فراہم کرتے ہیں کہ ہمیں امید ہے خدا کی رحمت پر کہ وہ ہمیں مغفرت کر دے گا, معاف کر دے گا, یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے, اسی حالت میں اسی امید میں رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی آرزوؤں میں مگن رہتے ہیں, یہ مگن رہتے ہیں اپنی آرزوؤں میں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ لوگ دراصل امیدوار نہیں ہیں. جو شخص امیدوار ہوتا ہے اس چیز کا طلبگار ہوتا ہے. آپ کسی چیز کے امیدوار ہیں, آپ اس کے طلبگار ہوں گے, اور جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے گریز کرتا ہے. ایک اصول امام نے دیا کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کا طلبگار ہوتا ہے, یعنی اس کی تلاش میں ہوتا ہے, اس کے پیچھے ہوتا ہے, درپے ہوتا ہے, اس کے انتظار میں ہوتا ہے, اس کو اشتیاق ہوتا ہے, اس چیز کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے وہ. تو اگر ایک انسان مشتاق ہی نہیں ہے, تیاری نہیں کر رہا اور نہ انتظار میں, نہ طلبگار ہے اس چیز کا, تو اس کا یہ دعویٰ کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی رحمت سے مغفرت کی, تو یہ دعویٰ اس کا سچا نہیں ہو سکتا. اور جو شخص کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں لیکن اس چیز سے گریز ہی نہیں کرتا کہ جس کا وہ کہہ رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں, تو اس کو ڈر و خوف نہیں ہے. یہ صرف ایک اپنی آرزوؤں میں مگن رہتے ہیں لوگ, اور یہ اسی وہم و گمان میں مصروف رہتے ہیں. یہ صحیح معنوں میں نہ خوف رکھتے ہیں اور نہ رجا رکھتے ہیں, ان کو صرف اپنی آرزوؤں اور اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. تو خوف و رجا جو ہے بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے جو سفر ہے ارتقائی, انسان کی اصلاح کا جو پروگرام ہے اسلام میں, اس کا بنیادی وہ حصہ ہے. جو محدث جن کو امام غزالی کہا جاتا ہے, انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں لکھا ہے, مثال دیے کہ جیسے ایک پرندے کے دو پر, خوف اور رجا دو پروں کی طرح سے, کہ انسان کی پرواز جو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب برابر وہ پر اس کے انسان کے چلیں, اگر ایک پر زیادہ مضبوط ہو تو آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ خالی ایک پر ہی ہو دوسرا ہو ہی نہ پھر بھی نہیں بڑھ سکتا آگے. انسان جو خوف اور رجا دونوں حالتوں کو اپنے اندر برابر رکھے. اب اس میں بہت گفتگو ہے کہ خوف زیادہ بہتر ہے یا رجا زیادہ بہتر ہے. بہت سے مفکرین نے کہا ہے کہ خوف جو ہے وہ پہلی چیز ہے اور سب سے ضروری چیز ہے, اور رجا جو ہے خوف سے, مایوسی کے ڈر سے کہا گیا کہ امید خدا سے نہ توڑو اپنی, لیکن خوف لازمی نتیجہ ہے خدا کی معرفت کا, آخرت کی معرفت کا. جب انسان جانتا پہچانتا ہے کہ خدا ہے, جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آخرت وجود رکھتی ہے اور وہاں حساب و کتاب ہوگا, خوف کا پیدا ہونا ایک لازمی چیز ہے. جتنی انسان کی معرفت بڑھے گی اتنا لوگ, فرض کریں ہماری تقاریر میں, مذہبی محافل میں, اگر فرض کریں لوگوں کو صرف آپ امید دلائے جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان میں خوف نہیں پیدا ہوگا. جب خوف نہیں پیدا ہوگا تو پرہیز بھی نہیں کریں گے برائیوں سے. اگر ایک شخص کو مقام خداوندی, آخرت اور قیامت کے حقائق, خاص طور پر منازل آخرت, مثال کے طور پر محدث قمی کی کتاب منازل آخرت, منازل الآخرہ, انسان جب مطالعہ کرنا شروع کرے سوچے کہ خوف اور رجا دونوں اس کے اندر پیدا ہو, خالی رجا نہیں, آپ مطالعہ ایسے کریں کہ آپ کے اندر خوف جو ہے باقی رہے اور زندہ رہے, شعلہ جلتا رہے, یہ نور خوف کا اور رجا کا دونوں برابر انسان کے دل میں جلنے چاہیے. اگر انسان خالی وہ حدیثیں پڑھتا رہے کہ مولا علی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے, یقیناً فرمائیں گے, اور یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں ان کو حوض کوثر پہ جام دیے جائیں گے, مخالفین اور منافقین کو نہیں دیے جائیں گے, اگر آدمی یہ روایت پڑھتا رہے, جو کہ حق ہیں, لیکن جو نفسیاتی اثر کیا ہے انسان کا, یہ دنیا دار تکلیف ہے, یہاں پہ انسان کی آزمائش ہے, یہاں پہ اختیاری طور پہ انسان کو تکامل حاصل کرنا ہے, یہاں کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ مجبور ہیں, اب آپ چونکہ فلاں خاندان میں پیدا ہوئے آپ مجبور ہیں جنت میں ہی جائیں گے, اب ایسا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے, جبر تو نہیں ہے. ہم تو مانتے ہیں کہ انسان مختار ہے, انسان مختار ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جبر سے جنت میں جس کو جانا ہے وہ جائے گا, جہنم میں جس کو جانا ہے جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انبیاء اور اولیاء بھیجنے ہی چاہیے تھے, قرآن بھیجنا نہیں چاہیے تھا, نہ نماز واجب کرنی چاہیے تھی, نہ روزے واجب کرنا چاہیے تھا, نہ حج نہ دوسری عبادات. واجب اس لیے کیے اور بتایا کہ مقامات مختلف ہیں. حتیٰ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض, وہ انبیاء اور مرسلین بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو کیوں دی؟ اس لیے کہ اختیار سے اپنے عمل کر رہے تھے. اگر اختیار نہیں ہوتا, انبیاء مجبور ہوتے جو کر رہے ہیں اس کو کرنے پہ مجبور ہوتے, تو سب کے درجات ایک ہی ہوتے, کیونکہ سب نبوت کے ان کے اندر وہ چیز. ان کا مقابلہ ہم انسانوں سے تو نہیں ہے, ویسے بھی انبیاء وہ کہاں ہم کہاں, لیکن یہ کہ دنیا اختیاری عمل کی جگہ ہے, مجبور بھی اس سے عمل جو اس کی نہ کوئی پاداش ہے نہ کوئی سزا ہے. جو شخص مجبوری سے کوئی کام کرے اس کی کوئی استحقاق نہیں ہے, اس کو نہ اجر کا نہ سزا کا کسی صورت میں نہیں ہے, یہ صرف اختیاری عمل ہی ہے. اور اختیار ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. کوئی انسان ایسا ہے جو کہے کہ بھئی آج صبح سے میں نے فیصلہ کر لیا میں کوئی بھی عمل اپنے اختیار سے نہیں کروں گا, وہ جو بھی کر رہا ہوگا اپنے اختیار سے کر رہا ہوگا, جو بھی کر رہا ہوگا وہ کہے گا میں اٹھوں گا نہیں, جو بیٹھا ہوا ہے اپنے اختیار سے بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ جاگ رہا ہے اپنے اختیار سے, سو رہا ہے تو اختیار سے. اختیار کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا زندہ. ایسا خدا پروردگار عالم نے باندھ دیا انسان کو مادی وجود کے ساتھ, جو انسان کا روح اور بدن میں تعلق قائم کیا ہے. بدن سے تعلق قائم ہونے کا مقصد ہی اختیار ہے. اگر آپ سمجھ لیں کہ اختیار نہیں اس کے معنی آپ مردہ ہوں گے, تو غور سے دیکھیے. جو انسان سمجھتا ہے کہ میں اختیار نہیں ہے اس کو, وہ اصل میں وہ انسان زندہ ہی نہیں ہے, صرف مردہ ایک میت ہی ہوتی ہے جس کو, چونکہ اب وہ رابطہ ٹوٹ گیا ہے بدن سے, چنانچہ اب انسان مختار نہیں رہا. ایک سلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ. تو یہ جو تربیت کے لیے انسان کے بہت سے علماء نے کہا کہ خوف جو ہے لازمی چیز ہے معرفت کا نتیجہ ہے, اور ڈر اس بات کا تھا کہ انسان اتنا زیادہ خوف زدہ نہ ہو جائے کہ مایوسی کے دائرے میں گر آ جائے. اس مایوسی سے انسان کو نکالنے کے لیے کہا کہ امید رحمت کی خدا کی بار بار, کیونکہ جتنا بھی آپ پہچانیں گے خدا کو, خوف و خشیت کے مراتب جو کل تھوڑے سے بیان ہوئے تھے وہ سب بڑھتے چلے جائیں گے انسان کے. خوف کا نتیجہ یہ کہ انسان کے عمل کی اصلاح ہوتی ہے, انسان جو ہے وہ گناہ سے دور ہوتا ہے. بنیادی اثر جو ہے خوف کا وہ یہ ہے. ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے حضور, ایک صلوات پڑھی محمد مولانا اللہم صلی اللہ. مولا کائنات نے فرمایا العجب ممن یخاف العقاب فلم یکف, تعجب ہے مجھے اس شخص سے جو عذاب کا ڈر رکھتا ہے لیکن پھر بھی گناہ سے باز نہیں آتا. ورج ثواب فلم یتوب, امید رکھتا ہے ثواب کی لیکن توبہ نہیں کرتا, پلٹتا نہیں خدا کی طرف. چونکہ رغبت دلانے کے لیے انسان کو خدا کی طرف رحمت اور امید کا وعدہ دیا گیا ہے. رحمت, خدا کی رحمت کا, بہشت کا اور جزا اور اجر و پاداش کا انسان کو یقین دلایا گیا ہے, وعدہ کیا گیا ہے کہ تم ایسا کرو گے, نیکی کرو گے 10 گنا زیادہ, کم سے کم 10 گنا زیادہ تمہیں ثواب ملے گا. حتیٰ کہ نیکی کی کا اجر جو ہے صرف اس کی نیت کر لینے سے, دل میں خیال آنے سے ہی اجر مل جائے گا. جبکہ برائی کے لیے کہا گیا کہ ایک برا عمل جو اس کا ایک گناہ ہوگا اگر وہ انجام دے دیا جائے, لیکن سوچنے پہ عقاب نہیں ہے. فرشتوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو عمل انسان کر دے اختیاری طور پہ, جو عمل انسان سے سرزد ہو جائے اس کا حساب کریں. فرشتوں کو بھی اختیار نہیں کہ انسان کی نیت کو پڑھے جا کے دل میں. فرشتوں کو بھی خدا نے اجازت نہیں دی کہ انسان کے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, اب کون سے عمل کا ارادہ کر رہا ہے, اس کی نیت میں فتور ہے یا نہیں. یہ فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں, فرشتوں کا کام بہت محدود ہے. بس یہ کہ انسان کیا کر رہا ہے وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ لکھتے رہے, اور اس سے خدا نے پردہ پوشی کی انسان کی. خدا نے پردہ پوشی کی ہے, خدا نے پروردگار عالم نے اجازت نہیں دی اپنے علاوہ کسی کو کہ جب چاہے انسان کے اعمال کے اندر جھانک کے دیکھے, دل کے اندر جھانک کے دیکھے, اعمال کی حقیقت کے بارے میں اطلاع حاصل کرنے کی کوشش کرے. اختیار نہیں ہے انسان کسی کو بھی. صلوات پڑھی محمد اللہ. اثرات بتائے گئے خوف و رجا کے. تو پہلی بات جو ہو رہی تھی یہ کہ خوف کو اس لیے زیادہ اہمیت دی گئی. خوف پہلی چیز ہے, معرفت کا لازمی نتیجہ خوف ہے, خشوع ہے. چنانچہ انسان جب یہ دیکھے کہ وہ اس کے اندر امید زیادہ بڑھ رہی ہے, وہ خوف کم ہو رہا ہے, اس کا مطلب وہ معرفت کم ہے اس کے اندر. اس کا مطلب ہے اس کو اپنے علم اور آگاہی خدا کے سلسلے میں بڑھانی چاہیے. اور اسی طرح افعال خدا کے بارے میں, یعنی آخرت, پروردگار کا فعل ہے جو انسان تک اس کا اثر ہوگا. پروردگار کی ذات جو ہے وہ تو اس کی اپنی ذات ہے, انسان کی پروردگار عالم کی صفات ہیں جس سے انسانی زندگی پر اثر ہے, اور پروردگار عالم کے افعال ہیں, مثال کے طور پر رسالت ہے جس سے انسان کے شرعی فرائض پیدا ہوتے ہیں, امامت ہے جس سے رہبری اور انسان کی ہدایت ہے, معاشرے کی تشکیل ہے, اور اسی طرح اجر و پاداش کا سلسلہ ہے جو کہ آخرت ہے, روز قیامت, دوزخ اور جنت اور مراتب آخرت کے پورے, ان کا جاننا بہت ضروری ہے. چنانچہ انسان دیکھے کہ اس کے مطالعے میں کتنا مطالعہ اس کا آخرت کے بارے میں. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہمارا مطالعہ آخرت کے بارے میں بہت ہی محدود ہے. ہماری مجالس میں سب ہمیں یقین دلاتے ہیں نجات کا, سب یقین دلاتے ہیں ہمیں شفاعت کا, اور جس پہ کوئی انکار نہیں ہے, لیکن شفاعت کا موجود ہونا انسان کی اختیاری عمل سے بھی تعلق ہے اس کا, ورنہ تو جبر ہو جائے گا, اور جبر ہو جائے گا ظلم ہو جائے گا. لیکن جب آپ آخرت کے بارے میں معلومات کریں گے تو وہاں بھی یہ ہوگا, خوف اور رجا دونوں چیزیں. آخرت کے بارے میں انسان اپنی معلومات بڑھانے سے وہ صحیح توازن حاصل ہوتا ہے, اس لیے کہ آخرت میں آپ کو ایک طرف دوزخ کا سلسلہ نظر آئے گا اور برے اعمال کا نتیجہ, دوسری طرف آپ کو جنت کے مراتب نظر آئیں گے اور اہل بیت علیہ السلام کے مقامات جو کہ انسان کی قبض روح کے وقت سے لے کے عالم برزخ سے لے کے روز قیامت اور اس کے بعد کے حالات میں ہر جگہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب پڑھیں گے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں قیامت اور آخرت کے بارے میں زیادہ بتایا نہیں جاتا؟ صرف یہ گوشہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے شفاعت ہو جائے گی, اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس طرح عقاب ہوگا اگر ایک انسان خود اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں کوتاہی کا ثبوت دے. ان کا جو درجہ اس دنیا میں جو جس سے لوگ غافل رہے اور غصب کیا گیا ان کے بعض مقامات کو, اس کا نتیجہ پوری عالم انسانیت کی گمراہی, اور جتنا اسلام بچا وہ اس وجہ سے تھا کہ ایک طبقے نے ان کے اس مقام کو مانا. اگر فرض کریں کہ کوئی بھی نہ مانتا تو ساری انسانیت ختم ہو جاتی گناہ میں. اگر فرض کریں امام مظلوم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت قیام نہ فرماتے تو یزید حکمران ہو جاتا, جیسے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوا کہ مکمل طور پہ جو حکمران دستہ تھا, طبقہ تھا, اس نے بالکل دین پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی, اور جیسے چاہا اس کو توڑا مروڑا, اس کو بالکل اپنے سارے کاموں کو اس کے ذریعے سے اس کی توجیہ, اس کا چارہ جوئی کر لی. اس کے بعد انہیں کوئی ضرورت مسخ کر لیا چہرہ دین کا اپنے فائدے کے لیے. اور آج دیکھیں کس قدر یعنی سہولت کے ساتھ دین کو بحیثیت ایک جواز کے استعمال کیا جاتا ہے ہر طرح کی گناہ کے لیے. اگر سید الشہداء کا وہ قیام نہ ہوتا, یعنی ان کو دیکھ کر انسان اندازہ لگاتا ہے کئی باتوں کا, سید الشہداء پر اگر سرسری بھی نگاہ انسان ڈالے کئی باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے اس سے. ایک تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دین بڑی چیز ہے, خدا بڑی چیز ہے انسان کے لیے, آخرت بڑی چیز ہے جس کے لیے کہ اعلیٰ ترین ہستیوں نے سب کچھ لٹایا, اپنا قیام کیا اس کے لیے, انہوں نے در بدری اس کے لیے انہوں نے وہ سب جہاد کیا اور ظالموں کے سامنے جا کے سب حقائق کو پیش کیا, کتنے خطرے مول لیے اور کتنی شہادتیں دیں. ایک یہ چیز جو دین کی آگاہی اور جو اس کی جو سنجیدگی ہے معاملے کی وہ ذہن میں روشن ہوتی ہے, اور دوسری طرف جو چیز ایک سرسری نگاہ سے بھی سید الشہداء کی جس کے دل میں ذرا سی بھی محبت ہے اور وہ ذرا سی بھی معرفت سید الشہداء کی رکھتا ہے, وہ ایک چیز اور دیکھے گا, وہ دنیا کی پستی کو دیکھے گا. کہ وہ دنیا جس میں حسین ابن علی جیسے کو شہید کر دیا جائے اور ان کے اہل بیت کو شہید کر دیا جائے، ان کے اولاد کو شہید کر دیا جائے، اور ایسے حبیب جیسے لوگ، مسلم ابن اوسجا جیسے لوگ، حر جیسے لوگ، دوسرے جیسے علی اکبر جیسے لوگ اور دوسرے ہستیاں شہید ہو جائیں، تو انسان سوچے کہ اس دنیا کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس کی نظر میں اس دنیا کی قیمت پست ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اس قابل نہیں ہے دنیا اس کے لیے. خشوع پیدا ہوگا، تقویٰ پیدا ہوگا. سید الشہداء کے فرش ادا پر ایک مسلمان مومن بنتا ہے، ایک مومن جو خاشع بنتا ہے، خاشع جو عارف بنتا ہے. جتنے لوگ جنہوں نے مرتبے حاصل کیے وہ امام حسین علیہ السلام کے دسترخوان سے، ان کی نعمت سے فیضیاب ہو کر خدا کے قریب ہوئے. تاریخی طور پہ بھی یہ بات صحیح ہے اور ہر روز کے لیے اور آئندہ کے لیے بھی یہ بات صحیح ہے. تاریخی طور پہ پڑھیں آپ، مسلمان جو تھے کس راستے پہ گئے، سب کے سامنے صدیاں گزری، کیا کیا ہوا اسلام کے نام پہ، سب کے سامنے کیا کیا نہیں ہوا اور کیا کیا ہو رہا ہے آج اسلام کے نام پہ، سب کے سامنے ہر روز ہر آئے دن ہم خبر سنتے ہیں، عزاداروں پہ حملہ ہو رہا ہے، عیسائیوں پہ حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، مسجدوں پہ ہو رہا ہے، خانقاہوں پہ ہو رہا ہے، مزارات پہ ہو رہا ہے حملہ، عزاداری کے جلوسوں پہ ہو رہا ہے. تاریخی مقامات جن کا نہ اسلام سے کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، ان کو جا کے توڑنا، دنیا کے سامنے ایک بری صورت پیدا کرنا دین کی. ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ سید الشہداء کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنانا. ہم اپنے بعض دینی جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہ کریں کہ اس کی تصویریں جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کی جائیں اور لوگ شیعہ مذہب سے متنفر ہو جائیں خدا نخواستہ، کیونکہ یہ تو ایک ہر طرح سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم پرچار کریں اپنے عقائد کا صحیح. جبکہ آپ جانتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم سچائی پر ہیں، تو ہمارا فریضہ ہے کہ اس کو صحیح طرح پیش کریں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو برا بھلا کہہ کر، یا بعض لوگ ایسے ہیں جو سادہ لوہی میں حضرت سید الشہداء اور اہل بیت کی محبت میں، لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے بعض کام کرتے ہیں جو دنیا کی نظر میں ایک دستاویز بن جاتے ہیں. اور وہ دین جو کہ سراسر اس کے اندر عظمت ہے، جس کے اندر صفائی ہے، جس کے اندر طہارت ہے، جس کے اندر یعنی انسانی اعلیٰ اقدار ہیں، جس کے اندر وہ چند ایسی شکلوں کی صورت میں پیش کیا جائے جو خون سے بھری ہوئی ہیں، پورے جسم پہ داغ ہیں زخموں کے، اور بچے کو لا کے اس کے سر پہ چھری جو ہے پھیری جا رہی ہے، کیا یہ اس سے کوئی آدمی جو نہیں جانتا ہے، ظاہر ہے جو قریب رہا ہے شیعوں کے یا جو شیعہ ہے یا جو بہرحال محبت رکھتا ہے اہل بیت کی، وہ جانتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے اتنی، بہرحال اپنی محبت میں اپنی سادگی میں جو ان کا دل چاہتا ہے کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں اس چیز کو کہ. لیکن وہ باقی تمام انسان جو کہ آج کل ان فاصلوں کی وجہ سے اب لوگ ویسے ہی ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ان جو پروپیگنڈا اور جو تعصبات کی وجہ سے لوگ دور ہو گئے ایک دوسرے سے، اور پھر ہم یہ جواز اور فراہم کریں کہ ہم خود ہی ان کے ہاتھ میں وہ چیزیں دے دیں جس کو وہ ہمارے خلاف یوز کریں. ٹھیک ہے، خون اپنا ظاہر انسان بہائے تو کسی کی جان بچا لے، خون ہی اگر بہانا ہے تو سید الشہداء نے خون بہایا، اسلام کو بچایا. ہم خون بہائیں تو کسی کی جان بچائیں، نہ کہ ہم خون بہانے سے اپنے اور کسی کا خون بہائیں، کیونکہ ہم جب خون بہائیں گے بیجا تو وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، ہمیں کفر اور ارتداد اور شرک اور رافضی کیا کیا کہہ کے دوسرے ہمارے خلاف فتوے آئیں گے، اور پھر کسی اور مومن کسی اور بے گناہ شیعہ کا خون بہے گا کہیں اور. ہم ایک ظاہر ہے اپنے لوگوں سے تو محبت ہی ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب شخص جو ہے اس محبت میں سادگی سے کام لے رہا ہے، یہ دنیا تو معرفت کی جگہ ہے، سارا اختیاری عمل جو ہے معرفت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. آپ جب کوئی چیز جانتے نہیں اس پہ عمل نہیں کر سکتے، ہر چیز کے لیے علم چاہیے، ہر چیز کے لیے، اور علم لینے کے بعد انسان عمل کرے. جو انسان حدیث میں مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی العالم بلا العامل بلا علم کالراقب فی غیر تاریخ, رائٹ, کہ جو شخص بغیر علم کے عمل کرے وہ اس سوار کی طرح سے جو کہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے, جتنا وہ دور جائے گا منزل سے اتنا دور نکل جائے گا, اتنا زیادہ بھٹک جائے گا. ایک انسان جو راستہ غلط لے لے, جتنا اس راستے پہ آگے جائے گا اتنا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو عمل سے پہلے علم ضروری ہے, ہر اختیاری عمل کے لیے ضروری ہے پہلے علم. اور ایک دو اور میں حدیثیں آپ کے حضور پیش کروں اس موضوع کے سلسلے میں. ایک صلوات پڑھی محمد مان نو مسلم, خشوع اور خوف کے سلسلے میں, جو کہ عبادت کا لازمی حصہ ہے. عبادت شروع ہی خوف خدا سے ہوتی ہے. انسان چونکہ ڈرتا ہے اپنی عاقبت سے, ڈرتا ہے مقام خداوندی کے حضور, اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے, اس لیے سجدہ ریز ہو جاتا ہے, پیشانی اس کی. مولا کائنات نے فرمایا صل الصلاۃ لوقتہا, نماز پڑھو اپنی وقت پر, الموقت لہا, اس وقت پر جو اس کے لیے مخصوص کی گئی ہے. ظہر کا وقت ایک خاص وقت ہے, اس وقت نماز پڑھو ظہر کی. مغرب کا ایک خاص وقت ہے, عصر کا وقت بھی یہ نہیں ہے کہ مغرب کے ساتھ پڑھی جائے, عصر کا وقت ہے ظہر کے بعد. ہماری فقہ کے مطابق ظہر کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے, عصر کا فضیلت کا وقت شروع ہو جاتا ہے, مراجع تقلید کے فتوے موجود ہیں. ظہر آپ نے پڑھی, فوراً بعد اس کے عصر پڑھیں, عصر کا فضیلت کا وقت شروع ہو گیا. اب اس کے بعد وقت مشترک ہے, اور ظاہر ہے کوئی انسان نہ پڑھے وقت پہ اور دیر سے پڑھے تو یہ تو اصل میں وہ نماز نہیں ہے جو اول وقت اس پہ واجب ہوئی تھی, یہ تو اس نماز کا کفارہ ہے گویا, کہ خدا نے راستے کھول دیے اپنی رحمت کے, کوئی شخص نہ پڑھے تو چلو وہ بھی اس کو سزا نہیں ملے گی اس کی. صلی الصلاۃ لوقتہا, نماز اپنی وقت پہ پڑھو جو اس کے لیے معین ہے. ولا تعجل وقتہا لفراغ, اور نماز کو جو ہے تیزی سے نہ پڑھو, جب شروع ابتدائی وقت آ جائے اس کو تیزی سے نہ پڑھو جان چھڑانے کے لیے. لفراغ, صرف اس لیے نماز نہ پڑھو, جلدی پڑھ لیتے ہیں تاکہ فارغ ہو جائیں, تاکہ ضروری کام کر سکے, نہیں. ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال, اور نہ اپنے وقت سے نماز کی تاخیر کرو کسی اور مصروفیت کے باعث, کہ ابھی میں یہ فلاں میٹنگ ہے فلاں چیز ہے. کبھی کبھار انسان ایسی الجھن میں پڑ جاتا ہے, لیکن اگر عادت انسان کی یہ ہو جائے کہ ابھی یہ کام ہو جائے یہ کام ہو جائے, سارے کاموں کے بعد نماز پڑھی جائے. وَعْلَمْ, یہ دیکھیے ریزن جو دے رہے ہیں مولا کہنا فرما رہے, وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِّصَلَاتِكَ, یاد رکھو تمہارا ہر عمل جو ہے زندگی میں, ہر عمل, کھانا پینا روزی کمانا, ہر عمل جو ہے نا تمہارا, تمہاری نماز کی تابع ہے, نماز کے نتیجہ ہے, نماز کی جھلک ہے اس کے اندر. نماز جیسی ہے باقی زندگی ویسی ہوگی. نماز اگر کیفیت اس کی اچھی ہے باقی حالات بھی تمہارے صحیح ہوتے جائیں گے, تمہاری غذا بھی اچھی ہوگی, تمہارا رہنا سہنا بھی اچھا ہوگا, تمہارے گھر والے بھی پاک و پاکیزہ ہوں گے, تمہارے اندیشہ تمہارے خیالات اچھے ہوں گے, تمہاری نیت اچھی ہوگی, روزی میں تمہاری برکت ہوگی, اعمال تمہارے بہتر ہوں گے, گناہ کم ہوں گے, اچھائیاں زیادہ ہوں گی, توبہ تمہارے اندر زیادہ ہوگی, نیک جذبات ہوں گے, بہت سارے جو فضائل اخلاق ہیں وہ سارے جو ہیں اس کے نتیجے میں آئیں گے کہ انسان جو ہے اپنی نماز کو کتنی اہمیت دے. آج یہ شبے ہیں محرم الحرام کی, اور ساری دنیا میں اس وقت عزاداری ہو رہی ہے, ہمیں جتنا بھی شکر کریں اس فرض سے زیادہ اب بیٹھنے کا اتنا کم ہے, کیونکہ دنیا میں کتنے لوگوں کو یہ تربیت ملی, یہ خدا کی طرف سے نعمت ملی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کر سکیں, بہت کم لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی. دیکھیں اب انبیاء کو یہ سعادت ملی, کتنی اور قومیں آ کے گزر گئیں جن کو خبر بھی نہیں تھی, آج کتنی قومیں ایسی ہیں جن کو کوئی خبر نہیں ہے, اور دیکھیں وہ کہاں کھڑے ہیں. اور یہ سید الشہداء کی محبت جو ہے وہ ہمیں کہاں لے آئی ہے. روز ہم شہید دے رہے ہیں امام حسین کے لیے, کفن پہن کے لوگ جا رہے ہیں عزاداری کرنے, جاتے ہیں کربلا زیارت کرنے, ہر قسم کا خطرہ مول لیتے ہیں. وہ جو لوگ ابھی جب ہر سال جو چیلوں پہ زیارت ہوتی ہے, اور جو عراقی لوگ, میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے ذہن میں مجسم کریں ان لوگوں کا خلوص, کہ غریب غریب لوگ عورتیں لا لا کے لوگوں کو اپنی ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں کھلاتے ہیں, اپنے گھر خالی کر دیتے ہیں عزاداروں کے لیے, زیارت کرنے والوں کے لیے دنیا بھر سے آئے, علماء کھڑے ہوئے وہاں نان پکا رہے ہیں لوگوں کو کھلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے, قبائل کے سردار عراق کے قبائل کے سردار جو ہیں خود آ کے کھانا نکال کے آپ کو دے رہے ہیں, آپ کے پاؤں دبا رہے ہیں, وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہیں جو آپ کا علاج کر رہے ہیں. یہ جو اسپرٹ ہے, یہ جو روح ہے خدمت کی, جو یہ کا جو جذبہ ہے, یہ کربلا سے ملا ہے ہمیں. تھوڑی سی ہمارے اندر اس کا پرتو نظر آتا ہے, لیکن یہی بات کہ ہم کتنی مصیبتوں اور کتنے فساد سے ہم بچے ہوئے ہیں اس وقت, اور کتنی یعنی انحرافات اور گمراہیوں سے ہم اس وقت خدا نے بچا رکھا ہے, خود اس امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھنے اور تعلق رکھنے کی وجہ سے ہم جتنا بھی شکر کریں خدا کا کم ہے. ہم جس کا جو اس شکر کو صحیح طرح انجام لانے میں ہماری بڑی کوتاہی ہے, ہم نہیں اس طرح شکر ادا کرتے, کیونکہ اس کا شکر یہ ہے کہ سید الشہداء کے سارے مقاصد کی جھلک ہماری زندگی میں نظر آئے, سارے مقاصد کی جھلک, جتنے فضائل وہ لا کے انہوں نے پیش کیے کربلا میں, وہ ساری کی جھلک شجاعت لوگوں میں ہماری اس طرح کی ہو, سخاوت اس طرح کی ہو. وہ انہوں نے تو اپنی جانیں دے دی, ہمارے اندر مال دینے کی سخت ہے, ان کے ارادے کیسے تھے, ہمارے ارادے کیسے ہیں, ہماری جذبے, ہمارے کیا خواہشات ہیں ہماری اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے, ہم اپنی اولاد کو کیسا بنانا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنی اولاد کو کیسا بنایا, کتنا خوف تھا ان کے اندر خدا کا, اور کتنی رحمت خدا کی معرفت, اور کس مرتبے پر تھی کہ کبھی شکایت نہیں کی, اور مصمم تھے ارادوں میں اپنے, جانتے تھے کیا کرنا چاہ رہے. اس میں مختصر ذکر جناب حبیب کا کروں گا آج, اور پھر کل سے انشاءاللہ بنی ہاشم کے شہداء کو یاد کریں گے. دیکھیے امام علیہ السلام جب نکلے ہیں مکے سے, تو آپ نے اس وقت خط لکھا اپنے بچپن کے ساتھی کو حبیب کو. حبیب نے رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے, اور رسول اللہ نے ایک مرتبہ اٹھا کے حبیب نے مظاہر کو پیار کیا. لوگوں نے پوچھا, بس کہنے والوں نے کہا کہ رسول اللہ سے جب پوچھا گیا اس وقت کہ کیوں آپ اس بچے کو اتنا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا حبیب کو میں نے حسین کے ساتھ کھیلتا دیکھا, اور بعض جگہوں پہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حبیب کو میں نے دیکھا حسین کے پیچھے چل رہے تھے اور ان کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر رکھ رہے تھے. کتنی معرفت ہوگی ان کو اس طفولت کے زمانے سے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر. حبیب کی زندگی کو تھوڑا سا جائزہ لیں آپ, یہ اصحاب الخمیس میں سے تھے, یعنی شرطۃ الخمیس, یہ وہ جانصار تھے جنہوں نے مولا کائنات کی ایسی بیعت کی تھی کہ مرتے دم تک آپ ان کے فداکار رہیں گے. شرطۃ الخمیس ایک ایسا دستہ تھا ان کی فوج کا جو مولا کے جانصار تھے بالکل, جنہوں نے عہد کیا تھا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور مولا کائنات سے بھی کہ ہم آخری سانس تک اپنا ہر قطرے خون جو آپ کے لیے بہائیں گے, یہ انہوں نے عہد کیا تھا. حبیب اس زمانے میں تھے. آپ جب مولا کائنات نے کوفے میں حکومت قائم کی, حبیب نے اپنا شہر ترک کر کے کوفے میں آ کے ساکن ہو گئے, اور ہر جنگ میں مولا کے ساتھ تھے, جمل میں, صفین میں, ناروان میں, حبیب ابن مظاہر. اور خاص آپ کو مولا کائنات سے علوم اور فیض حاصل ہوئے, بہت سے علوم جو رائج علوم میں بھی, اور بہت سے ایسے علوم جو آئندہ کے بارے میں تھے. چنانچہ نقل ہوا ہے تاریخ میں کوفے میں کہ ایک دن میسم تمار آ رہے تھے اور ادھر حبیب تھے, اور دوسری طرح بھی نقل ہوا ہے کہ حبیب آ رہے تھے اور میسم تمار موجود تھے. بہرحال دونوں روایات ہیں, اور لب لباب ایک ہی ہے اس کا, کہ حبیب نے میسم تمار کو دیکھ کے کہا, میسم تمار وہ ہستی ہیں ان کو مولا کائنات نے علم جو تھا آئندہ کا علم ان کو دیا تھا, اس طہارت کی منزل پہ تھے. حبیب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو, ان کا حلیہ بتایا بغیر نام لیے, کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو, حلیہ بتا کے کہا کہ جس کو فلاں گھر کے سامنے درخت پر اہل بیت کی محبت میں لٹکا دیا جائے گا, اس کی زبان کاٹ دی جائے گی, اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا, اور وہ فضائل بیان کرتا رہے گا. ادھر سے میسم نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو جس کا چہرہ سرخ ہے اور وہ حسین کی محبت میں کربلا میں کام آئے گا, اور یہ کہہ کر وہ اپنے راستے پہ چلے گئے. لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے کہا کہ یہ دو لوگ جھوٹے ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں لوگ, انہوں نے کہا یہ دونوں جھوٹی ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. روشید ہجری آئے ادھر سے چلتے ہوئے, انہوں نے دیکھا لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے, لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ آئے تھے دو اور یہ لوگ آپس میں اس طرح کی جھوٹی باتیں کر رہے تھے. روشید نے کہا ارے ہاں میں اس میں تمار ایک بات حبیب ابن مظاہر ایک بات بتانا بھول گئے کہ جب ان کا سر لایا جائے گا کوفے کی شہر میں تو ان کے مارنے والے اور ان کے سر کو لانے والے کو 100 درہم زیادہ دیے جائیں گے. ان سب کو آئندہ کا علم تھا, ان سب کو بتا, لیکن یہ عزت دینا اور مقام دینے کی بات تھی کہ سید الشہداء نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو. یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے, حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ, اے حبیب تم ہمارا تعلق رسول اللہ سے جانتے ہو, تم ہمارے مرتبے سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ واقف ہو. اہل بیت کو جاننا تو اہل بیت کا ہی کام ہے, لیکن دوسروں سے مقابلے میں تم زیادہ ہماری معرفت رکھتے ہو اور تم اعلی صفات کے مالک ہو اور صاحب غیرت ہو, غیرت رکھتے ہو اپنے اندر. تو دیکھو تم اپنی جان کو ہم پر نچھاور کرنے سے اس میں دریغ نہ کرنا, اس میں دریغ نہ کرنا, اور اس کا صلہ تمہیں رسول اللہ میرے جد جو ہیں قیامت کے روز دیں گے, اس کا صلہ وعدہ کیا. ظاہر ہے کہ جب خط ہاتھ میں آیا اور وہ گھر لے کر گئے, اس کو جو گفتگو ہوئی آپ نے سنی ہوگی, ان کی زوجہ نے پوچھا حبیب کیا چاہتے ہیں کرنا, زوجہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. حبیب ان حالات میں, دیکھیں یہ ایک ایسے شخص تھے جو مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے ہیں, بلکہ اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا, حبیب نے بظاہر ان لوگوں میں سے جو نے پہلا خط لکھا تھا سید الشہداء کو, پہلا خط لکھنے والے 4 یا 5 لوگ تھے, اس میں حبیب کا نام تھا, اور یہ وہ تھے جنہوں نے مسلم کے لیے بیعت کوفے میں لی تھی. حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا یہ دو بزرگ تھے کوفے کے جنہوں نے پورے شہر کی بیعت مسلم ابن عقیل کے لیے لی تھی, اتنے لوگوں کی نظر میں مقدس تھے یہ, یہ راتوں کو عبادت کرنے والے, قرآن ختم کرنے والے تھے. حبیب ابن مظاہر کے حالات زندگی میں ایک خاص بات لکھی گئی ہے اور عجیب بات ہے, یہ راتوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے جاگ کر, عجیب عجیب بات ہے, اور بڑے عبادت گزار تھے یہ بہت, اور یہی نور ان کے چہرے پر تھا, دمکتا تھا, ان کی عزت کیوں نہ کرتا کوئی. اور جب آپ کو یہ خط ملا اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو آپ نے پہنچایا کربلا, شاید 6ویں یا 7ویں محرم تک آپ پہنچ گئے, اس وقت آپ نے دیکھا کہ تعداد اتنی کم ہے, لیکن جب آپ پہنچے گویا رات کا وقت تھا, سید الشہداء علم دے چکے تھے اپنے لشکر میں, 12 علم آپ نے بنائے تھے, 12 علم جو تھے اس میں سے 11 دے چکے تھے, 12واں علم باقی تھا. لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ یہ علم ہمیں دے دیجئے, مولا نے کہا اس کا وارث آنے والا ہے, اس کا وارث جو ہے بھی آئے گا, اس کو دیا جائے گا یہ علم. جب آپ تشریف لائے پہنچے, شور و غل ہوا, جناب علی اکبر استقبال کے لیے آئے, جب دیکھا حبیب نے علی اکبر اور عباس کو آتا ہوا, آپ کود پڑے گھوڑے سے کہ مجھ جیسا جانصار اس کے لیے بنی ہاشم کے یہ موالی, یہ بڑے بزرگ, ان کے استقبال کے لیے نکلے ہیں. ابھی اسی تعجب میں تھے کہ کوئی چلا آیا اندر خیمے سے اور اس نے آ کے کہا کہ حبیب تمہیں استقبال کے لیے پیغام بھیجتی ہیں زینب کبریٰ, خوش آمدید کہتی ہیں تمہیں کہ اس مشکل کے وقت تم ہماری نصرت کے لیے آئے. حبیب نے اپنا سر پیٹ لیا اس وقت, کیا وقت آ گیا آل علی پر کہ حبیب جیسے غلام ناچیز کو زینب بنت علی ان کا استقبال کرے. حبیب نے یہاں پہنچ کے اپنا کام ختم نہیں کیا, آپ نے امام علیہ السلام کے حضور شرف یاب ہوئے, اجازت مانگی اور بنی اسد قبیلے کی طرف نکل گئے, اور وہاں سے آپ نے تقریباً 70 سواروں کو لے کے کوشش کی کہ امام کی نصرت کے لیے, جو خود بنی اسد سے تھے, لانے کی کوشش کی, لیکن مخبری کر دی گئی قبیلے کی طرف سے, اور ابن زیاد نے, عمر ابن سعد نے 500 کی فوج بھیجی اور راستے میں جھڑپ ہوئی اور وہ لوگ واپس چلے گئے. لیکن حبیب نے ہمت نہیں ہاری, پھر اپنے آپ کو اکیلے آپ نے سید الشہداء کے حضور پہنچایا. آپ ذرا یہ نمونہ دیں گے کردار کا, یہ میں ایک ایسی شخص کی بات کر رہا ہوں اس کی عمر جو ہے 75 یا 76 سال کی عمر ہے, اور یہ اتنی وفاداری, اتنا جذبہ فداکاری, اور کس طرح قیام حسینی کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں, عملی طور پہ ہاتھ پکڑ کے لوگوں کا سید الشہداء کی نصرت کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اور یہ حبیب ہیں, ان کی غیرت اور شجاعت کا کیا ذکر کیا جائے. جب ظہر کا وقت آیا نماز کا, ابو سمامہ سراوی نے امام علیہ السلام فرمایا کہ مولا گویا نماز کا وقت آ چکا ہے. امام نے حبیب سے کہا جا کر نماز کے لیے جنگ کو روکنے کے لیے کہو. حبیب آگے بڑھے, جب حبیب نے اعلان کیا اور دشمن کو واقف کیا اس بات سے کہ میرا مولا امام پڑھنا نماز پڑھنا چاہتا ہے, ادھر سے کسی نے تانا دیا, ادھر سے کسی نے کہا تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی. یہ سننا تھا, یہ تانا تھا امام کے لیے کہ گستاخی تھی. حبیب واپس آیا اور مولا سے اجازت نہیں, مولا میری نماز اب رسول اللہ کے ساتھ, میں اپنی نماز بہشت میں رسول اللہ کے پیچھے ادا کروں گا, یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ مقام امام میں کوئی گستاخی کرے. اور حبیب نے اسی وقت جا کر شہادت حاصل کی. کیا سخت وقت تھا اس وقت اہل بیت کے لیے, وہ جانصار جو اس عمر ایک عمر جہاد کر کے آ جا کر اہل بیت کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. امام علیہ السلام نے کیسے گریہ کیا حبیب پر, اہل بیت نے کس طرح ماتم کیا ان کے اوپر. میں کہوں گا اے حبیب بڑا اچھا ہوا آپ چلے گئے, بہت اچھا ہو گیا کہ آپ نے قربانی دے دی اور وہ کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا جو بعد میں ہوا اہل بیت کے ساتھ. ارے اچھا ہوا آپ نے کوفہ چھوڑ دیا کہ کوفے میں کل زینب اور اسرائے اہل بیت آ کر کس طرح سواریوں پر, کس طرح ان پر پتھر اور آگ پھینکی گئی, کس طرح ان کی رسوائی کی گئی. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, بار الہ میں گناہوں کی مغفرت فرما, بار الہ میں دل میں آخرت کا خوف پیدا فرما, بار الہ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا حسین.